الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورۃ دخان ہے. یہ مکی ہے اور یہ ان سات سورتوں میں سے پانچویں سورت ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. یہ حامیم کا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے. قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں کچھ ایسے حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں, ملا کر نہیں پڑھے جاتے. جیسے سورہ فیل کے شروع میں الف لام میم ہے, تو ان تینوں حروف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے الم. اور سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے انہیں ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ الف لام میم. تو بعض سورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں ایک ہی حرف ہوتا ہے, نون والقدم وما یسطرون, قاف والقرآن المجید. اور کچھ سورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے دو حروف ہوتے ہیں, یاسین طہ. کچھ سورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں تین حروف ہوتے ہیں, الف لام میم, الف لام را. کچھ سورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں چار حروف ہوتے ہیں, الف لام میم را. اور کچھ سورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں پانچ حروف ہوتے ہیں, کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے معانی کیا ہیں؟ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ حامیم کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. جو محققین ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور ان کے بعد امت کے جتنے محتاط اور محققین حضرات ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں، اسی لیے جلالین شریف کے مفسر نے الف لام میم کے بعد لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ جانتے ہیں، اور یہ تفویض جو ہے، تفویض یعنی معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس سے زیادہ سلامتی والی اور احتیاط والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک مؤمن کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ یہ حروف اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، یہ قرآن مجید کے حصے ہیں، ہمارا ان پر پورا پورا ایمان ہے، ان کی مراد کو اللہ جانتے ہیں، اور ان کی مراد ہم سے مخفی رکھی گئی ہے، اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، کھلی ہوئی کتاب کی قسم، یہ تو ہے قسم، اور قسم کسی دعوے پر کھائی جاتی ہے۔ تو آگے دعویٰ ہے کہ انا انزلنا ہو، واضح کتاب کی قسم، کھلی ہوئی کتاب کی قسم، بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کو پختہ کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم ہی نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا، حق تعالی شانہ کا۔ حق تعالی شانہ جب کوئی بات ارشاد فرمائے وہ مؤکد ہی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی سے مضبوط ہوتی ہے، اسے مزید مؤکد کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ حق تعالی شانہ کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ ہماری طبیعتوں کا اور ہماری فطرت کا حق تعالی شانہ لحاظ رکھتے ہیں، کہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے اور قسم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو بہت جلدی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے انسانوں کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے قسم کھائی، والکتاب المبین، کہ واضح کتاب کی قسم، ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ تو قسم سے دعوے کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعوے پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ مگر قرآن جو ہے وہ بلیغ ہے، حق تعالی شانہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ یہ جو قسم ہے شروع میں والکتاب المبین، یہ قسم بھی ہے، یہ دعوے کو مؤکد بھی کر رہی ہے، اور یہ قسم خود دلیل بھی ہے، دعوے کو مدلل بھی کر رہی ہے۔ یہ قسم جو ہے وہ ایمفسس کے لیے بھی ہے کہ ہم ہی نے قرآن اتارا ہے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہی دلیل بھی ہے، انا انزلناہ، ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کتاب ہی کو دیکھو کہ کتنی واضح ہے۔
اگر ہم نے نہ اتاری ہوتی، کسی مخلوق کی لکھی ہوئی ہوتی، تو یہ کتاب مبین نہ ہوتی. اس کا کتاب مبین ہونا، اس کا واضح ہونا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے. تو یہ قسم بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اب کتاب کا واضح ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح کتاب، تو واضح کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مضامین سمجھنا بہت آسان ہے. بالکل کھلی کھلی کتاب ہے، الفاظ کھلے کھلے، اس کو پڑھتے چلے جاؤ مضامین سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. کسی جگہ پیچیدگی نہیں ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ کتاب جو ہے، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ کتاب جس کے ہماری طرف سے نازل کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ واضح کتاب ہے، کھلی کتاب ہے. اسے پڑھتے چلے جاؤ، مضامین سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، دل دماغ میں اترتے چلے جائیں گے، اس سے تذکیر حاصل ہوگی، نصیحت حاصل ہوگی، وعظ حاصل ہوگا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کا بیان ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، کہ اس میں سیاست بھی موجود ہے، اس میں تجارت بھی موجود ہے، اس میں کھیتی باڑی کی تفصیلات بھی موجود ہے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ہر چیز موجود، یعنی دنیا بھر کے مسائل اس میں موجود. یہ مراد نہیں ہے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے دین سے تعلق رکھنے والی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری قرآن مجید میں موجود ہے. جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ قرآن مجید میں سارے علوم موجود ہیں. تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بایولوجی کی ہر چیز موجود ہونی چاہیے تب یہ اللہ کی کتاب ہوگی، اس میں فزکس کی ہر چیز ملنی چاہیے، اس میں ہسٹری کا ہر پہلو ہونا چاہیے، انجینئرنگ کی ہر چیز اس میں ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید بایولوجی سکھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، فزکس کیمسٹری سکھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ سکھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. لہذا اگر آرکیٹیکچر کی، انجینئرنگ کی، میڈیسن کی کوئی چیز قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اس سے قرآن مجید پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر فلاں چیز موجود نہیں ہے. قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اس میں ہر چیز موجود. بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہو گیا اور وہ اس کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ دیکھو قرآن میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے اور یہ چیز بھی ہے، ہر چیز موجود ہے قرآن میں. سائنسی انکشافات قرآن سے ثابت ہیں، مگر وہ ضمناً کسی دوسری چیز کو بیان کرتے ہوئے آ گئے ہیں. حق تعالی شانہ اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اپنے وجود کو بیان کر رہے ہیں. تو توحید اور اپنے وجود کو بیان کرنے میں سائنس کا کوئی پہلو بھی آ گیا، مگر سائنس کی ہر تحقیق کو اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ قرآن اس کے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ غیر مسلموں کے سامنے اس غلط فہمی کی وجہ سے یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اتنا جامع ہے کہ اس میں ہر چیز موجود، جمیع العلوم فی القرآن، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں. لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لوگوں کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتا، ورنہ سب کچھ اس میں موجود ہے. یہ غلط بات ہے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، لہذا ہدایت کی ہر چیز موجود ہے. ایک شخص کی دینی ترقی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اس میں موجود، روحانیت میں ترقی کی ہر چیز اس میں موجود، آخرت میں کامیابی کی ہر چیز اس میں موجود. جہاں تک دینی پہلو کا تعلق ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے. دین سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ایسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں آپ پوچھیں اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو، چاہے تفصیلاً چاہے اجمالاً، موجود ضرور ہوگی اس میں. تو ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہر قسم کا علم موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے انجینئرنگ اور کیمسٹری اور میڈیسن اور بایولوجی، یہ اس کا موضوع نہیں ہے قرآن کا، قرآن اس لیے نہیں اترا ہے. تو اگر بایولوجی کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی پرنسپل قرآن مجید میں نہ ملے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بایولوجی سکھانے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن کے جو اہم مضامین ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے توحید. قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ توحید کو ثابت کرے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. قرآن کا دوسرا مقصد ہے رسالت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، آمینہ کے بیٹے، یہ ہمارے نبی ہیں اور رسول ہیں. اور تیسرا معاد، کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو. قرآن کے بس یہ تین مقاصد ہیں، اور ان تین مقاصد کے لیے بھرپور مواد ہے قرآن مجید میں، اور اتنے بلیغ انداز میں ان تین مضامین کو حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان تینوں مضامین کے لیے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے اگر ایک ہی سورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت چھوٹی سی اتنی جامع ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ فرماتے اور صرف اس سورت کو نازل فرما دیتے تو قیامت تک امت کے لیے کافی تھی. تو والکتاب المبین، واضح کتاب، بالکل کلیئر کتاب. اور کلیئر کتاب کا کیا مطلب؟ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ کھول کھول کر بیان کرتی ہے. یہ کتاب کس چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے؟ ہر چیز کو. اور ہر چیز کا کیا معنی؟ ہر اس چیز کو جس کا تمہارے دین سے تعلق ہے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور پھر یہ دین سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو جو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ کہ قرآن خود بیان کرتا ہے. ایک جگہ پر ایک چیز مجمل ہے، مغلق ہے، تو قرآن خود دوسری جگہ پر اسے کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے. تو ایک جگہ پر اجمال ہے، دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہے. ایک جگہ پر شارٹ نوٹ ہے تو دوسری جگہ پر اس کی ڈیٹیل ہے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اجمال ہے، قرآن مجید میں جو اجمال ہے، اسے حق تعالی شانہ اس کی سب سے پہلی تفسیر کے ذریعے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے احادیث شریفہ. تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ پوری کلیئر نہیں ہے, تو حق تعالی شانہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کی تفسیر نازل فرماتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زبان سے پھر بیان فرماتے ہیں. قرآن مجید جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو الفاظ بھی اللہ کے اور معانی بھی اللہ کے, اور اس کی تفسیر جب بیان فرماتے ہیں حدیث کے ذریعے تو اس وقت مضمون تو اللہ کا ہوتا ہے مگر الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اس کی مثال مدرسے کا محتمیم اپنے مدرسے کے کلارک کو بلاتا ہے, سیکرٹری کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بہت اہم خط لکھنا ہے, لکھیے, اور وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, خود ڈکٹیٹ کرتا ہے ایک ایک ورڈ کو چوز کر کے. مضمون بھی محتمیم کا ہے اور الفاظ بھی محتمیم کے, اور کبھی کبھی وہ بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا جلسے میں تو میری طرف سے شکریہ کا خط لکھ دو. تو اس کا چونکہ محتمیم سے 10 سال کا تعلق ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اب کیا کیا لکھنا ہے. تو مضمون محتمیم کا ہوتا ہے, الفاظ اس کلارک کے ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید جو ہے مضمون بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے, اور احادیث شریفہ حق تعالی شانہ نبی کے قلب میں مضمون کو بھیجتے ہیں اور پھر اس مضمون کو نبی اپنی زبان اور اپنے الفاظ سے بیان کرتا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع. یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے ثواب کی نیت سے, اور نبی کے اوپر جو مضمون القا کیا جاتا ہے اور پھر نبی اپنی زبان سے حدیث کی شکل میں بولتا ہے وہ ہے وحی غیر مطلوع. اسے ثواب کی نیت سے پڑھا نہیں جائے گا حدیث کو کہ ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملے گی. یہ ہے وحی جلی اور وہ ہے وحی خفی. تو ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, یہ کتاب اتاری اس میں دین سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. کبھی کبھی وضاحت قرآن مجید کی ایک آیت کی دوسری آیت کرتی ہے, اور کبھی کبھی وضاحت حق تعالی شانہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تفسیر کا القاء فرماتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. یہ بھی وحی وہ بھی وحی, یہ وحی جلی وہ وحی خفی. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ائمہ مجتہدین اور حضرات علماء کرام پر الہام فرماتے ہیں, ان کے دلوں پر انسپائر کرتے ہیں, اور ان کے دلوں پر الہام ہوتا ہے اور انسپائر ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تہ میں پہنچ کر احادیث شریفہ کی روشنی میں اس قرآن مجید کی آیت کو کھول کر امت کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے, مگر وحی اور الہام میں تھوڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جس چیز کا القا فرماتے ہیں اس میں رائے کے دانے کے برابر شک نہیں. اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ پر یہ مصیبت اترنے والی ہے تو اس تاریخ کو اس وقت پر اس جگہ پر وہ مصیبت ضرور اتر کر رہے گی. اور جہاں تک الہام کا تعلق ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, مگر الہام کا درجہ وحی کے درجے سے کم. وحی یہ نبی کے دل پر اترتی ہے اور الہام ولی کے دل پر. تو ولی بھی کہتا ہے کہ میرے دل پر القا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر مصیبت اترے گی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت اترے مگر اس دن میں نہیں جس دن اس نے کہا ہے. وقت وہی ہے, جگہ وہی ہے, مصیبت وہی ہے, مگر دن بدل گیا. دن وہی ہے, جگہ وہی ہے, مصیبت وہی ہے, مگر وقت بدل گیا. وقت وہی ہے, دن وہی ہے, مصیبت وہی ہے, مگر جگہ بدل گئی. وقت وہی ہے, دن وہی ہے, جگہ وہی ہے, مگر مصیبت بدل گئی. یہ ہو سکتا ہے؟ وحی میں یہ نہیں ہو سکتا, الہام میں ہو سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوگا اس پر کہ وحی بھی اللہ کی طرف سے اور الہام بھی اللہ کی طرف سے, صرف فرق اتنا ہے کہ وحی نبی کے دل پر اور الہام ولی کے دل پر, مگر ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ علم بھی اللہ کی طرف سے, یہ علم بھی اللہ کی طرف سے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہاں بالکل ایکیورٹ اور یہاں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے اور بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. کسی شخص نے کہا کہ حضرت وحی جو ہے, وحی وہ نبی کے دل پر اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, بالکل ایکیورٹ ہوتی ہے, نبی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے, زمین اوپر تلے ہو جاتی ہے, سمندر خشک ہو سکتے ہیں, اور سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, مگر نبی جو بات کہہ دے اس میں ایک بال کے برابر فرق نہیں آ سکتا. اور وہی حالت ہوتی ہے کہ حق تعالی شانہ علوم کا القا فرماتے ہیں ولی کے دل پر, اور وہ کہتا ہے کہ میرے دل پر یہ بات وارد ہوئی ہے, جب دیکھتے ہیں تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ لیسٹر میں فلاں تاریخ کو زلزلہ واقع ہونے والا ہے, اب زلزلے کے بجائے خوب بارش آئی اور سیلاب ہو گیا. وہ کہتا ہے لیسٹر میں زلزلہ واقع ہونے والا ہے, لیسٹر کے بجائے لندن میں واقع ہو گیا. ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے, مگر ایکیوریسی کے ساتھ نہیں. یہ فرق کیوں؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے, چونکہ بہت علمی بات تھی اور ایک عام آدمی سوال کر رہا تھا, مگر یہی میرے بھائیو اللہ والوں کی بات ہے کہ ان کے دل جب مصفہ اور مجلہ ہو جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل بات کو بھی بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے سامنے ایک بہت بڑی عمارت تھی, اس کی طرف دیکھا اور اس کو یہ کہا کہ وہ عمارت تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا یہاں سے کتنی دور ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 1000 یارڈ تقریباً, 1000 یارڈ. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم اس کی پیمائش کریں یہاں سے وہاں تک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 900 یارڈز ہو. اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ میں تو تقریباً کہہ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 اور 100 ہو. تو کہا یہ بھی ہو سکتا ہے, ایگزیکٹلی 1000 نہیں ہوگا, 900 بھی ہو سکتا ہے, 950 بھی ہو سکتا ہے, 1050 بھی ہو سکتا ہے. کہا بہت اچھی بات ہے, چلو میرے ساتھ آگے. چلتے 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 بالکل اس کے دروازے تک پہنچ گئے, اور حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اور اس عمارت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا 1 یارڈ. حضرت نے کہا 2 یارڈ ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں, 1 یارڈ ہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آدھا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں, اٹس ایگزیکٹلی 1 یارڈ. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی فرق ہے, ولی کو جو چیز دکھائی جاتی ہے دور سے اور نبی کو جو چیز دکھائی جاتی ہے قریب سے. نبی قریب سے دیکھ کر اطلاع کرتا ہے اور ولی دور سے دیکھ کر اطلاع کرتا ہے, اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو حق تعالی شانہ جو ہے قرآن مجید واضح کتاب, خود قرآن اپنے آپ کو واضح کرتا ہے اور کبھی کبھی نبی اس کو واضح کرتا ہے اور کبھی کبھی علماء راسخین اس کو واضح کرتے ہیں. مگر یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لی جائے کہ کتاب واضح ہے, کھلی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ایک ایک آیت اور ہر ہر آیت آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کی تفسیر شروع کر دیں. نہیں, یہ قرآن مجید جو ہے, قرآن مجید اس کی آیات دو حصوں پر تقسیم ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کی آیات جتنی بھی ہیں تقریباً 6000 سے زیادہ وہ دو حصوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، ایک حصہ ہے واعظ و نصیحت اور دوسرا حصہ ہے احکام. جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ حضرات کے سامنے واعظ و نصیحت کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب ہم درس گاہ میں بیٹھتے ہیں طلبہ کو پڑھانے کے لیے تو ان کو مسائل سکھاتے ہیں. تو واعظ و نصیحت الگ چیز ہے، نصیحت کرنا، واعظ کرنا، کسی کو اعمال پر لانا، کسی کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنا، کسی کے دل میں دین کی فکر پیدا کرنا. ایک ہے کسی کے سامنے ایسا بیان کرنا کہ جس سے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہے واعظ و نصیحت. اور جب وہ تیار ہو جائے کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے تو اب اسے وضو سکھانا، اب اسے استنجے کا طریقہ سکھانا، اب اسے نماز کے فرائض سکھانا، واجبات سکھانا، یہ احکام ہے. تو قرآن مجید کی بعض آیات میں واعظ و نصیحت ہے اور قرآن مجید کی بعض آیات میں احکام ہے. جہاں قرآن مجید میں واعظ و نصیحت ہے، پرانے پیغمبروں کے قصے ہیں، پرانے بزرگوں کے قصے ہیں، پرانی قوموں کے قصے ہیں، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، یہ واعظ و نصیحت ہے. اس میں قرآن خود کلیئر ہے، جو بھی پڑھے گا اسے سمجھ میں آ جائے گا. اور جہاں احکام ہے وہاں نبی کے واسطے سے سمجھنا پڑے گا، وہاں ائمہ مجتہدین کے واسطے سے سمجھنا پڑے گا، وہاں مفسرین کے واسطے سے سمجھنا پڑے گا، اور وہاں علماء کے واسطے سے سمجھنا پڑے گا. یہ جو قرآن میں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کس کے لیے؟ مسائل کے استخراج کے لیے، احکام کے استنباط کے لیے نہیں، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو نصیحت کی جتنی آیتیں ہیں اس میں ہر شخص اس کا ترجمہ دیکھ کر کے بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں. اس کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں، ہر شخص ترجمے ہی سے سمجھ لیتا ہے. مگر الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. اب اگر صرف ترجمہ دیکھا تو گیا تو گڑبے میں پڑ جائے گا. ابھی علماء نے ہمیں بتایا کہ الطلاق مرتان میں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. اگر علماء کی طرف رجوع نہ کرتے تو الطلاق مرتان سمجھ میں نہ آتا. تو قرآن مجید جو ہے واضح کتاب ہے، مگر واضح کتاب کس طرح؟ واعظ و تذکیر کا مسئلہ ہے تو آسان، وہ ڈائریکٹ سمجھ میں آئے گا، اور اگر واعظ و تذکیر کا نہیں ہے، احکام کا معاملہ ہے، تو پھر وہی نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ائمہ مجتہدین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، علماء اور مفسرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس لیے جو لوگ ایسے ہی ترجمہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں سرکل میں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سسٹر واٹ از یور اپینین، بردر واٹ ڈو یو تھنک، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ تفسیر کا طریقہ نہیں ہے، اوپر سے آ رہا ہے تفسیر. اللہ تعالی ہم سب کو بے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ واضح کتاب ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے. سوچئے اس پر، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو جو چیز ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہو، جو اللہ کا کلام ہو، اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے. اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ اسے خوب پڑھا جائے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے دروس کے حلقوں میں بیٹھ کر اسے سمجھا جائے، علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر ایسی تفسیریں حاصل کی جائے اور ان تفسیروں کو پڑھ کر سمجھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. تو یہ چیز اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے. جو اس محبوب چیز کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.